أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108-109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
تا پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام منار نور سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر حملہ، صہیونی حکومت کی خودکشی ہے، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا سخت بیان. پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورس کا آپریشن، متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ کے ضلع لیہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حملے کو دیوانگی اور غاصب صہیونی حکومت کی خودکشی کے مترادف قرار دیا ہے. میجر جنرل محمد باقر نے اصفہان میں شہید محمد رضا زاہدی کی آخری رسومات کے موقع پر کہا کہ صہیونی حکومت نے ایران کے ایسے مرکز پر حملہ کیا ہے کہ جسے بین الاقوامی قوانین کی روح سے تحفظ حاصل ہے، اور ہم اپنے دلیروں کے ہاتھوں ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ دشمن اپنے کیے پر پچھتائے گا. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ انتقام ضرور لیا جائے گا جس کے مناسب وقت اور نوعیت کا ہم خود انتخاب کریں گے. انہوں نے کہا کہ آج فلسطینیوں اور استقامتی فورسز نے صہیونی حکومت کے ہر طرح کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. اس درمیان ایران کے صدر کے معاون سیاسی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملے نہ کرے. ایرانی صدر کے معاون سیاسی محمد جمشیدی نے اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ امریکیوں نے ایران سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملے نہ کرے. ان کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکہ کو تحریری طور پر خبردار کیا ہے کہ وہ نتنیاہو کے جال میں نہ پھنسے، الگ ہٹ جائے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے، جس کے جواب میں امریکہ نے درخواست کی کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملے نہ کریں. صہیونی اخبار ید اوت ہارے نوت نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران کی انتقامی کارروائی سے خائف ہو کر اسرائیل نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے 28 سفارتی مراکز بند کر دیے ہیں. صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے خلاف رہبر انقلاب اسلامی کے انتباہ اور ایرانی مجاہدین کے ہاتھوں صہیونی حکومت کو سزا ملنے کے تعلق سے ان کی تاکید اور اس اعلان کے بعد کہ ایران کی جوابی کارروائی صہیونی حکومت کو پچھتانے پر مجبور کر دے گی، غاصب صہیونی حکومت نے ایرانی انتقامی کارروائی سے خائف ہو کر کئی ملکوں سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے. دریاسنا اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس تنظیم کے سابق سربراہ آموس یادلین کے حوالے سے صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے کہا ہے کہ ایران اگر اسرائیل پر میزائل فائر کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ یادلین نے کہا کہ ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر حزب اللہ لبنان کو آغاز جنگ کا حکم دے دیا گیا ہو۔ صہیونی اخبار معاریف نے بھی لکھا ہے کہ ایران کے رد عمل سے خائف ہو کر صہیونی حکومت نے اپنی فضائیہ کو چوکس کر دیا ہے۔ بعض صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ایک جنرل نے صہیونی وزیر اعظم، وزیر جنگ اور چیف آف اسٹاف کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج کی ریزرو فورس کے جنرل اسحاق بریک نے صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو، وزیر جنگ یواو گالنر، چیف آف آرمی اسٹاف ہرتز وی حالیوی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہمیں جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسحاق بریک نے کہا کہ جب تک احساسات، جذبات، سیاسی مفادات، تکبر اور موزوری کا دور دورہ رہے گا، اس وقت تک حقیقت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور تاریک فوجی و سیاسی راستے سے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو، گالانت اور ہیلیوی کوئی اسٹریٹجی نہ ہونے اور حقائق سے فرار کرنے کے باعث اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو بھی وہم و گمان اور اپنی سیاسی بقا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس صہیونی جنرل نے مزید کہا کہ حماس کی مکمل تباہی صرف ایک وہم ہے، حتیٰ ہمارے رفاہ میں داخل ہونے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال نے اسرائیل کو جنوبی افریقہ جیسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، عالمی پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 81% صہیونی آبادکار حزب اللہ کے حملوں سے خائف ہو کر شمالی مقبوضہ فلسطین میں واپس لوٹنے پر تیار نہیں ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا ذرائع کے جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ 81% سے زائد صہیونی آبادکار حزب اللہ لبنان کے حملوں سے خائف ہو کر شمالی مقبوضہ فلسطین سے جا چکے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ جب تک دریائے لیاتینی کے اس پار تک پیچھے نہیں ہٹتی ہے، یہ صہیونی شمالی مقبوضہ فلسطین میں واپس لوٹنے پر تیار نہیں ہے۔ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوجی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کیے ہیں، جس کی بنا پر ہزاروں کی تعداد میں غاصب صہیونی شمالی مقبوضہ فلسطین سے جا چکے ہیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں بھی مقبوضہ فلسطین کے بارے میں ایک کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شمالی مقبوضہ فلسطین سے تقریباً 60,000 صہیونی حزب اللہ لبنان کے حملوں سے خائف ہو کر جا چکے ہیں، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو میں بھی حزب اللہ کا مقابلہ کرنے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت کی قدردانی کی ہے۔ صدر مملکت رئیسی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ فلسطینیوں کی غیرت و شجاعت کی بدولت سب پر واضح ہو گیا ہے کہ صہیونزم نہایت کمزور ہے، اور کمزوری میں مکڑی کے جالے سے بھی بدتر ہے۔ کہا کہ عالمی یوم القدس کے جلوس اور ریلیوں میں ایرانی عوام کی اتنے وسیع پیمانے پر شرکت عالمی استکبار کے لیے پیغام کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ ظلم و جور اور تشدد و جارحیت نیز عام شہریوں کا قتل عام کر کے ہرگز کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور مظلوموں کی برحق جدوجہد ضرور کامیاب ہوگی، اور یہ دنیا وعدہ الہی کے پورا ہونے اور غاصب صہیونی حکومت کے نیست و نابود ہونے کا مشاہدہ کرے گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کر کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورس کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلق تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک شدہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ علاقے کے شہریوں کی جانب سے سیکیورٹی فورس کے آپریشن کو سراہا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں پائی جانے والے کسی دوسرے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ کے ضلع لیہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ کے لیہ ضلع میں مقامی انتظامیہ نے سماجی کارکن سونم وانگ چوک کی جانب سے مارچ نکالنے کے اعلان سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 3 ہفتے سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سماجی کارکن سونم وانگ چوک نے 27 مارچ کو اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی۔ ان کی بھوک ہڑتال کے خاتمے کے بعد علاقے کی خواتین نے 10 روزہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے اور اس کے بعد علاقے کے نوجوانوں نے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ لداخ کے سماجی کارکن سونم وانگ چوک لداخ کو ریاست کا درجہ دیے جانے اور اسے آئین کے 6ٹے شیڈول میں شامل کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
اب سماعت فرمائیے پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان
ماہ مبارک رمضان کے سلسلے وار پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے, اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے,
سینوں کو غم شہ سے بھر دے, دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب
کرتے ہیں دعائیں محب خدا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
سامن پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان کے 27th دن کی دعا, اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ فولا ليلة القدر, وسير فيه أموري من العسر إلى اليسر, واقبل معذيري وحط عني ذنبا والذنب, يا رؤوفا بعباده الصالحين, برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا شب قدر کی فضیلتوں سے مجھے سرافراز فرما, سخت و دشوار کاموں کو میرے لیے آسان کر دے, اور ہمارے عذر اور کوتاہیوں کو قبول کر لے, ہمارے گناہوں کو مٹا کر کندھوں کا بوجھ سبک کر دے. اے وہ اللہ جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف اور مہربان ہے.
اللہ یا رب تقبل توبتنا, واغفر زلتنا, الله وتعطف وامح خطيئتنا, الله
يا رب تقبل توبتنا,
الله
يا رب واغفر زلتنا,
الله
وتعطف وامح خطيئتنا,
الله
يا ربي واغفر زلتنا, وتعطف ظمه خطيئتنا,
يا ربي تقبل توبتنا, يا ربي واغفر زلتنا, وتعطف ظمه خطيئتنا.
سامعین ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. ایک ایسا مہینہ کہ جو اخلاص سے سرشار مواقع کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. یہ مہینہ انسانوں کو مادی مشغول رکھنے والی اور فریب دینے والی زندگی کی وادی سے آزاد کرتا ہے. روایات کے مطابق اس مہینے کی آخری راتیں ایک خاص عظمت اور حرمت کی حامل ہیں. اس پربرکت مہینے میں خداوند عالم سے راز و نیاز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو خاص رونق مل جاتی ہے. ہم بھی خدا کی بارگاہ میں دست نیاز پھیلا کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے خدا, اس عظیم مہینے کے صدقے میں اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم میں اضافہ فرما اور دنیا کو ظالموں اور سرکشوں کے ظلم سے نجات دلا۔ تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں امید کے پھول اگانے چاہیے تاکہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ ہی یہ تر و تازہ ہو جائیں اور آسمان اپنی پوری فیاضی کے ساتھ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یقیناً تیرا وعدہ سچا اور حق ہے۔
سال کے کسی بھی مہینے میں دعا کرنے کی اتنی سفارش نہیں کی گئی ہے جتنی ماہ مبارک رمضان میں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی دعاؤں میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب خاص توجہ دی گئی ہے، اور متعدد ایسی دعائیں ہیں جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر، ان کا نام، آپ کے ظہور کے لیے دعائیں موجود ہیں۔ وہ چیز جو ان دعاؤں میں نمایاں ہیں ایسی خواہشات اور تمنائیں ہیں کہ جو انسانی معاشروں کو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی، اور وہ صرف زمانے ظہور میں ہی عملی جامہ پہنیں گی۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنا اور ان میں شامل مطالب کی درخواست کرنا ایک طرح سے وقت ظہور کے قریب ہونے کو طلب کرنا ہے۔
دوسرے لفظوں میں ان دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ امام مہدی علیہ السلام شیعوں اور مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہیں۔ دوسری طرف ائمہ اطہار علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ سال کا بہترین مہینہ ہے، اور دوسرے مہینوں کا ان دنوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حجت علیہ السلام کی آمد کے لیے دعا کرنے کا بہترین وقت خدا کی مہمانی کے مہینے میں طاعت و بندگی کے پاکیزہ لمحات ہیں۔ دعاؤں کی کتابوں میں ماہ مبارک رمضان کے دنوں اور راتوں کی دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے اعلیٰ ترین مضامین پر مشتمل دعائیں نقل کی گئی ہیں، کہ جن میں سے ایک دعائے افتتاح ہے۔ یہ دعا ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی راتوں سے مخصوص ہے، اور اس میں حمد و ثناء الہی اور عارفانہ راز و نیاز ہے، کہ جس کی تلاوت پر اولیاء الہی اور بزرگان دین بہت زیادہ اصرار کرتے تھے۔ دعا افتتاح کے موضوعات میں سے ایک موضوع جس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، عالمی سطح پر اسلامی حکومت کے قیام سے لگاؤ کا اظہار ہے، کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے پرتوں میں برقرار ہوگی۔ اس دعا میں دعا کرنے والا اپنے پروردگار سے گشائش اور فرج کی دعا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہ الاسلام و اہلہ و تضل بہ النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادۃ الى سبیلک و ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ۔ اے معبود، ہم ایسی حکومت کریمہ کے سلسلے میں تیری جانب مشتاق ہیں کہ جس کے ذریعے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلت سے دوچار کرے گا، اور اس حکومت میں ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں قرار دے گا جو تیری اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور تیرے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی بڑائی اور بزرگی عطا کرے۔
کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، یزیدی کوششیں جس کو مٹانا چاہتی تھی، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، میرے حسین کا ابھی وہ نام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، وہ صبح ہو جس میں سجی داستان کربلا، وہ صبح ہو جس میں سجی داستان کربلا، اسی کے دم سے ہی اس دین کی شام زندہ ہے، اسی کے دم سے ہی اس دین کی شام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔
پروردگار، کیا منجی موعود کا انتظار کرنے والوں کی آواز کا تو جواب نہیں دے گا؟ غمگین نگاہیں فجر کے وقت جس وقت شفق کی سرخی نمودار ہوتی ہے تیرے مہدی پر سلام بھیجتی ہیں اور اس کے ظہور کے لیے اس طرح دعا کرتی ہیں، خدایا اس کے ظہور کو قریب کر اور اس کے مددگاروں کو نصرت عطا فرما۔ ایک خوبصورت اسلامی سنت و روایت، صلہ رحم۔ صلہ رحم کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ صلہ رحم کو اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون قرار دیا گیا ہے جو انسانوں کی دنیا و آخرت کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابانیہ کے نام سے مشہور ایک مشہور خطبے میں رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے بزرگوں کی عزت و احترام اور بچوں سے محبت کرنے، روزہ داروں کو افطار کرانے اور یتیموں کی طرف توجہ اور ان سے محبت کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس مہینے میں زیادہ صلہ رحم کرو، جو شخص صلہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور جو قطع رحم کر لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت سے اسے دور کرے گا۔
سامن، عرف میں رشتہ داری دو قسم کی ہے، نسبی رشتہ داری جو خون اور رحم کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، اولاد، بھائی بہن، چچا پھوپھی اور تمام نسبی رشتہ داروں کی اولاد۔ اس قسم کے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا واجب ہے۔ اور پھر سببی رشتہ داری ہے، یعنی شادی کے ذریعے سے جو وجود میں آتی ہے، جیسے میاں بیوی اور ان دونوں کے رشتہ داروں کے درمیان کی رشتہ داری۔ لیکن کیا ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحم واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اکثر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حکم، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول اور حسن سلوک کرنے اور اسے قائم رکھنے میں کیا کوئی استثنا بھی ہے؟ مثال طور پر، کیا ہمیں کسی ایسے رشتہ دار سے رابطہ منقطع کرنے کی اجازت ہے کہ جو بد اخلاق ہے، یا وہ اپنے گھر ہماری آمد و رفت کو پسند نہیں کرتا، یا گناہگار اور حتیٰ کی کافر رشتہ دار ہے، تو کیا ہم اس سے قطع تعلق کر لیں؟
آیات اور روایات جو سبق ہمیں سکھاتی ہیں اس کے مطابق ہم ایسا نہیں کر سکتے، حتیٰ اس صورت میں بھی ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ موجودہ حالات کے مطابق مناسب صلہ رحم قائم کرنے کے لیے مختلف روشیں اپنائیں۔ مثال کے طور پر آمد و رفت کو کم کریں یا مختصر کر دیں، یا فون کے ذریعے ان کی احوال پرسی کریں، شاید ہمارا یہ طرز عمل اس رشتہ دار کی اصلاح میں ممد و معاون ثابت ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتہ داری کا حق کسی چیز سے منقطع نہیں ہوتا، اگر تمہارے ساتھ ہم عقیدہ اور ہم فکر ہوں تو ان کے لیے دو حق ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے اور دوسرا اسلام کا حق ہے۔ بعض فقہا تو اس حد تک کہتے ہیں کہ اگر بعض رشتہ داروں کے گھر جانے سے وہ ناراض ہوتے ہیں یا جانے والے کی اہانت ہوتی ہے تب بھی صلہ رحم ساقط نہیں ہوتا، اور کسی اور طریقے سے ارتباط کو قائم کرنا ضروری ہے۔
سامن، صلہ رحم صرف قریبی رشتہ داروں کے یہاں آمد و رفت کرنے، ان کو اپنے گھر مہمان کرنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اور بھی دوسرے امور ہیں، جیسے محبت کرنا، ان کی مالی ضروریات کو ہر ممکن حد تک پورا کرنا، ان کی شادی اور تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرنا، بعض اوقات مشورہ اور رہنمائی کرنا، محبت کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرنا، یہاں تک کہ ان کا درد دل سننا، ان کے ساتھ محبت سے ملنا اور ان کے احوال سے بے خبر نہ ہونا، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ان کی عزت و توقیر کو برقرار رکھنا سب سے اہم حقوق ہیں کہ جو رشتہ دار ہم پر رکھتے ہیں۔ ہم پر واجب ہے کہ حتی المقدور ان باتوں سے غافل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، اگرچہ وہ سلام کرنے اور جواب سلام دینے تک ہی محدود کیوں نہ ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو، خواہ شربت ہی پلانا کیوں نہ ہو۔
ہمارے فقہی منابع میں صلہ رحم کے تعلق سے بہت سے آثار و برکات ذکر ہوئے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہمیں علم نہیں کہ جو براہ راست عمر کو زیادہ کرتی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر صرف 3 سال باقی رہی ہو اور وہ صلہ رحم کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں 30 سال اور اضافہ کرتا ہے اور وہ 33 سال زندہ رہتا ہے، اور کبھی کسی کی عمر 33 سال باقی ہو لیکن رشتے دار سے رابطہ منقطع کرنے کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور 3 سال بعد ہی موت آ جاتی ہے، صلہ رحم قیامت کے دن حساب کتاب کو آسان بناتا ہے اور انسان کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رشتے داروں سے رابطہ منقطع کرنے کے سنگین نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔
سامن، روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آن حضرت نے فرمایا، خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ اس شخص نے پوچھا، اس کے بعد کیا عمل ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتا ہے، ایسا شخص روایات میں خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا اور ملعون قرار پاتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ خدا کی ضیافت کے اس مہینے میں ہم اس اچھی اسلامی روایت کو زندہ کریں اور صلہ رحم کے ذریعے اپنی پیاسی روح کو خدا کی لامحدود رحمتوں سے سیراب کریں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے سعادت و عافیت کے راستے کھولے اور جنت کو ان کے لیے قابل رسائی بنایا۔
رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح غذا کے استعمال کی روش سے متعلق گزشتہ پروگرام میں ہم نے خوراک کی مقدار کے بارے میں بعض نکات کا ذکر کیا تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم ماہ رمضان میں غذا سے متعلق بعض دیگر نکات کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ کھانا کس طرح سے تناول کریں۔ لوگوں کے لیے کھانے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو نظام انہضام کے لیے بہت سے مسائل کا باعث بنتا ہے، کھانا جلدی جلدی کھانا اور کھانے کے وقت میں فاصلہ کم ہونا ہے، جس کا سبب مختلف وجوہات جیسے کہ وقت کی کمی، سٹریس یا لوگوں کی بری عادت ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وقت کے تعین کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ سحری، افطار اور رات کے کھانے میں جلدی نہ ہو اور اس میں فاصلہ رہے۔ کھانے میں پرسکون رہنے کی سفارش کی جاتی ہے اور یہ معدے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے مقابل پریشانی، تناؤ اور تکلیف کی حالت میں کھانے سے معدے پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سامن، مفید اور سالم تیل استعمال کرنے کا بہترین وقت ماہ رمضان ہے۔ بہتر ہے کہ زیتون کے تیل کو کھانا پکانے یا سلاد میں استعمال کیا جائے۔ مفید و سالم تیل جسم کی صحت کے ساتھ ساتھ افراد کی نفسیات کے لیے بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ماہ رمضان میں جانوروں اور سبزیوں کے پروٹین کا استعمال کرنا بہتر ہے کہ جو ہضم ہونے میں آسان ہوتے ہیں۔ رمضان میں جانوروں کی پروٹین بہتر انتخاب ہے۔ جانوروں کا پروٹین آئرن سبزیوں کے آئرن سے 15% زیادہ جذب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود توازن کو برقرار رکھنے اور دونوں کے فوائد سے بہرہ مند ہونے کے لیے جانوروں اور سبزیوں پر مشتمل غذاؤں کا ایک ساتھ استعمال بہتر ہے۔ آئرن پورے جسم میں خون اور آکسیجن کی گردش کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کا استعمال کاربوہائیڈریٹ کے استعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پروٹین جسم کے لیے زیادہ مستحکم توانائی پیدا کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ مناسب غذائیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سحر میں نشاستے دار کاربوہائیڈریٹ جیسے چاول، پاستا اور معمول کی روٹی استعمال نہ کریں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت م
مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر۔ اپنے لہو سے موڑے کنجر کی دھار کو، مشکل میں ہم پکارے دلدل سوار کو، کر دیں گے ریزہ ریزہ ہم کو حسار کو، جمنے نہ دیں گے کفر کے کر دو غبار کو۔ بارش ہمارے ہے جب مولا بارو عام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام۔ جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر۔ قرآن سنانے والے نیزے پہ سر ہمارے، لوٹے گئے جو بن میں وہ سب سے گھر ہمارے، صحرا میں کھو گئے ہیں لالو گوہر ہمارے، جتنے بھی مرد حق ہے المختصر ہمارے، دے جائے کتوں نے اجدار پر سلام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام۔ جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر۔ پر ہے رہنما ہے اس وقت قوم نائے، جس نے دلوں میں ایسی ایک شمع ہے جلائی، ہر انقلاب میں جو ملت کے کام آئی، دستور ہے ہمارا دستور کر بنائی۔ ہادی دی ہمارے ہے بارہویں امام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام۔ جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے طلبہ کو موعظہ و نصیحت، علماء دین خاص طور پر مراجع تقلید کے احترام، نیز تہذیب و تزکیہ نفس اور علم کے حصول کے بارے میں آرائز پیش کیں۔ آئندہ چند پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی مرجعیت کے دور میں آپ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متعارف کرائیں۔ اس دور میں قم کے حوض علمیہ کے زعیم و سرپرست کی حیثیت سے آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اور علماء اور عوام کے درمیان آپ کی مرجعیت کے بارے میں اتفاق رائے ہونے کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باوجودے کی بے پناہ علم و فضل سے مالا مال تھے، پھر بھی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے تعلق سے آپ کا حسن سلوک دینی طلبہ کے درمیان زبان زد تھا۔ آپ کے اس حسن سلوک کے مختلف پہلوؤں سے مزید آشنا ہونے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن آیت اللہ بروجردی شیعوں کے ایک عظیم عالم آخند خراسانی کے شاگرد تھے۔ کہ جو حوض علم قم کے بانی شیخ عبد الکریم حیری یزدی کی وفات کے چند سال بعد تین مراجع اعظام حجت، کوہ کمرئی، خنساری اور صدر کی دعوت پر قم تشریف لائے اور حوض علم قم کی زعامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد شیعوں کے اہم ترین مرجع تھے اور 1330 ہجری شمسی کے عشرے میں شیعوں کے سب سے عظیم مرجع شمار ہوتے تھے۔ آیت اللہ برجردی نے حوض علم قم کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور آپ کی زعامت کے دور میں طلاب علوم دینی کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آپ تقریب مذہب اسلامی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشاں رہے اور اس مہم کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے دار التقریب میں رکنیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مصر روانہ کیا۔ اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق شیخ شلتوت کا معروف فتویٰ آیت اللہ برجردی کی ہی سرگرمیوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کے مختلف علاقوں اور ایران سے باہر ملکوں میں مبلغین کو بھیجنا، علمی و مذہبی مراکز کا قیام، ایران اور دیگر ملکوں میں مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر، ایران کے پرائمری اسکول میں دینی تعلیم کو شامل کرنے کی درخواست آپ کے جملہ اہم ترین دینی و اجتماعی اقدامات تھے۔ حوض علم قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی اس حوضے کی رونق اور ترقی میں اہم کردار کی حامل تھی اور آیت اللہ برجردی کو قم آنے کی دعوت دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ آیت اللہ برجردی کے قم آنے میں امام خمینی کی کوششوں کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جن ایام میں آیت اللہ برجردی مریض ہو گئے تھے اور وہ برجرد شہر سے شہر رائے آئے ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ قم میں مستقل رہائش کے لیے آپ قم تشریف لائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، آغائے برجردی کے قم آنے سے حوض علمیہ کے متعدد مراجع کے درمیان پائے جانے والے جزوی اختلاف اور ان کے طرفداروں درمیان جو اختلافات ہیں ان سے حوضہ نجات پا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام احمد خمینی نے بھی آیت اللہ برجردی کو قم لانے میں اپنے پدر بزرگوار کے کردار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ حیری کی وفات کے بعد حوض علمیہ کی علمی حیات کے لیے جس مسئلے کو آپ بہت زیادہ ضروری اور بنیادی قرار دیتے تھے وہ قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی تھی کہ جو علمی و اخلاقی فضائل کے اعتبار سے پہلے درجے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آپ کی رہائش کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں اور جب مرحوم آیت اللہ برجردی سرجری کے لیے شہر رائے کے فیروز آبادی ہاسپٹل آئے تو میری ماں کے بقول امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی 50 سے 60 خطوط پورے ملک کے علماء کے نام تحریر کرتے تھے تاکہ یہ حضرات آیت اللہ برجردی سے قم آنے کے لیے اصرار کریں اور آخر کار علماء کرام اور خاص طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں مرحوم آیت اللہ برجردی قم میں رہائش کے لیے راضی ہو گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اسی سبب سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور ان کے کلاس بھی طلبہ سے بھرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دینے کے بعد اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس فقہ و اصول میں خود 400-500 طلبہ شرکت کرتے تھے۔ آیت اللہ برجردی کے دروس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کا اہم مقصد اس عظیم عالم کی تعظیم و تکریم تھا۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ برجردی کے کلاسوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت آیت اللہ برجردی کے دروس سے استفادے سے زیادہ ان کا احترام بجا لانے کے مقصد سے تھی۔ حجت الاسلام علی پناہ اشتہاردی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیت اللہ برجردی کے احترام کے سلسلے میں کہتے ہیں، امام برسوں تک آیت اللہ برجردی کے درس فقہ و اصول میں شرکت کرتے تھے اور دیگر طلبہ سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آیت اللہ برجردی جب پیدل گھر جاتے تھے تو امام رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ برجردی کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو قم لانے کے لیے امام خمینی کا ایک مقصد ایران پر حکمران سیاسی استبداد کے مقابلے میں علماء دین کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام خمینی کے نقطۂ نگاہ سے آیت اللہ برجردی جس بلند و بالا علمی منزلت کے حامل تھے، اس کی بنیاد پر وہ عوام پر ظالم شاہی حکومت کے ظلم و ستم میں کمی لا سکتے اور علماء کے کردار کو ایران پر حکمراں ظالم سیاسی نظام کے مقابلے میں مستحکم کر سکتے تھے۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ برجردی کی وفات کے بعد ہم ایک ہفتے تک امام زادہ قاسم میں امام کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آیت اللہ برجردی سے بہت اصرار کیا کہ وہ قم تشریف لائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آنے سے قبل آیت اللہ خنساری، آیت اللہ حجت اور آیت اللہ صدر جیسی دو تین شخصیات تھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس سے روحانیت کے لیے طاقت شمار کیا جا سکے۔ تاہم آیت اللہ برجردی جیسی جامع اور مانے شخصیت کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ میں وہ جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا تھا کہ جس کے باعث آپ اس وقت کے حکمرانوں پر حکومت کر سکتے تھے۔ ایک دن بختیار وہاں آیا تھا اور علماء بھی ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بختیار ایک اونچی جگہ پر بیٹھا تھا اور اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ مرحوم آیت اللہ برجردی نے اس سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جذبہ دیگر علماء میں اس صورت میں نہیں پایا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ جذبہ آیت اللہ برجردی میں پایا جاتا تھا، اس لیے میں نے اصرار کیا کہ وہ اپنی طاقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اسلامی حکومت تشکیل پا سکے اور ظالم شاہی حکومت کو سرکوب یا کم از کم اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے زعامت کے زمانے میں ہی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آیت اللہ برجردی جس جذبے کے مالک ہیں، اس کے سبب وہ سیاسی نظام کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ حجت الاسلام مسیح برجردی اس سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ سلطانی کہا کرتے تھے کہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کے زمانے میں آیت اللہ برجردی برجرد میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی امام خمینی مجھ سے آقائے برجردی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں۔ میں نے امام سے کہا، مرحوم آقائے برجردی حکومتی اہلکاروں کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں اور خود مختار ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے کہتے تھے، بارک اللہ، ملا کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت اللہ برجردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی اور روش کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ وَلَا أُمْسِكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک